سنیچر 9 ستمبر کا سیروین سننے والوں کو حسین عسکری کا سلام پہنچے۔ سمندری طوفان ارما کے خطرے سے فلوریڈا میں 60 لاکھ لوگ گھر چھوڑنے پر مجبور، کیا انسانی اقدامات ماحولیاتی تبدیلیوں اور ایسے طوفانوں کو اب روک سکتے ہیں؟
میرا نہیں خیال کہ اس وقت کوئی بھی تدبیر کارآمد ہو سکے گی، یعنی فوری طور پہ اس چیز کو روک دینا، یہ اس وقت انسان کے بس میں نہیں ہے۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، فرحت جاوید سے خبریں سنیے۔ کیریبین جزائر میں تباہی پھیلانے کے بعد اب سمندری طوفان ارما کیوبا پہنچا ہے۔ اطلاعات کے مطابق سمندری طوفان ارما کی وجہ سے امریکی ریاست فلوریڈا میں 60 لاکھ افراد بے گھر ہو جائیں گے۔ سنیے سبانات سے۔
درجہ 5 کا یہ طوفان سب سے پہلے کیوبا کے شمال مشرقی ساحلی علاقے سے ٹکرایا۔ کئی دہائیوں بعد یہ پہلا موقع ہے جب درجہ 5 کے کسی طوفان نے کیوبا کو نشانہ بنایا ہو۔ تقریباً 50,000 سیاح کیوبا چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ امریکہ میں طوفان سے متعلق اطلاع دینے والے قومی مرکز کے مطابق ارما کے نتیجے میں 257 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی تھیں۔ ماہرین کے مطابق ارما اتوار کو فلوریڈا سے ٹکرائے گا۔ فلوریڈا میں 56 لاکھ افراد کو اپنا گھر بار چھوڑنے کو کہا گیا ہے۔
عرب ممالک اور دوحہ کے درمیان جاری تنازع کے حل کے لیے قطر کے حکمران اور سعودی ولی عہد کے درمیان گفتگو کی خبر پر ناراضگی کے بعد سعودی عرب نے کسی بھی قسم کے مذاکرات سے انکار کر دیا ہے۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ قطر کی خبر رسائی ایجنسی کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ فون قطر کی جانب سے کیا گیا تھا۔ ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو میں قطر کے امیر نے کہا تھا کہ وہ سعودی عرب اور اس کے دوسرے حلیف ممالک کے مطالبات پر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سنیے عابد حسین کی زبانی۔
سعودی نیوز ایجنسی ایس پی اے کے مطابق قطری رہنما نے سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے بات کی اور مذاکرات کی میز پر 4 ممالک کے مطالبات پر غور کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ تاہم کچھ دیر بعد ہی ایس پی اے نے قطری میڈیا پر الزام لگایا کہ وہ دونوں ممالک کے رہنماؤں کے درمیان فون کال سے متعلق حقیقت کو توڑ مروڑ کے پیش کر رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان یہ گفتگو ڈونلڈ ٹرمپ کی سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر سے علیحدہ علیحدہ بات چیت کے بعد ہی ممکن ہو سکی۔
اقوام متحدہ کے مطابق گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران میانمار سے بنگلہ دیش میں پناہ کی تلاش میں آنے والے روہنگیا مسلمانوں کی تعداد 3 لاکھ ہو گئی ہے۔ دوسری جانب بی بی سی کو ایک انٹرویو میں میانمار کے وزیر برائے سماجی بہبود اور نو آبادکاری ڈاکٹر ون میات نے کہا ہے کہ تمام روہنگیا مسلمانوں کو ملک واپس آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہر نسلی گروہ کے افراد حالیہ دہشت گردی کے واقعات کے بعد ملک چھوڑ رہے ہیں۔
نہیں، صرف مسلمان نہیں بلکہ رہائن ریاست کے لوگ، ہر نسلی گروہ سے تعلق رکھنے والے لوگ فرار ہو رہے ہیں۔ وہ بعض مقامات پر اکٹھے ہو رہے ہیں کیونکہ ان دہشت گردوں سے ڈر رہے ہیں۔ وہ بھاگ رہے ہیں کیونکہ انہیں دہشت گردوں کا خوف ہے، کیونکہ دہشت گردوں کے حملے 25 اگست کو شروع ہے اور اس کے بعد اب تک ہم پر مسلسل حملے جاری ہیں۔
ایمنیسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ میانمار کی سیکیورٹی فورسز نے بنگلہ دیش کے ساتھ سرحد پر ان مقامات پر بارودی سرنگیں نصب کی ہیں جہاں سے روہنگیا مسلمانوں نے سرحد پار کی تھی۔ اس سے پہلے رواں ہفتے کے آغاز میں بنگلہ دیش کے حکام نے بھی یہی دعویٰ کیا تھا۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل کے مطابق ان بارودی سرنگوں کا مقصد روہنگیا مسلمانوں کی واپسی روکنا ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب انڈیا کی حکومت نے میانمار کے مسلم روہنگیا پناہ گزینوں کو غیر قانونی تارکین اور ملکی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے انہیں ملک سے نکالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عبید ملک کی زبانی۔
انڈیا میں بیشتر روہنگیا پناہ گزین 5 برس قبل برما میں سیکیورٹی فورسز اور شدت پسند بدھ مت کے پیروکاروں سے جان بچا کر انڈیا آئے تھے۔ انڈیا کی حکومت نے روہنگیا کے خلاف برما کی سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں کی بھی حمایت کی ہے۔ مبصرین کا خیال ہے کہ مودی اپنی مقبولیت میں اضافے کے لیے روہنگیا کے توسط سے ہندو کارڈ کھیل رہے ہیں۔ انڈیا میں ٹی وی چینلز پر روہنگیا پناہ گزینوں کو ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ بعض چینل نے غیر ملکی مسلمانوں بھارت چھوڑو کا نعرہ دے ڈالا ہے۔
برطانیہ میں مانچسٹر ایرینا کو تقریباً 4 ماہ کے بعد دوبارہ کھولنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ واضح رہے کہ رواں برس مئی میں برطانیہ کے شہر مانچسٹر میں امریکی گلوکارہ کے کانسرٹ کے موقع پر دھماکہ ہوا تھا جس میں 22 افراد ہلاک ہوئے تھے، جن میں بچے بھی شامل تھے۔ یہ ہال دوبارہ کھولنے کی تقریب میں شہر کے مشہور موسیقار نوئل گیلاہر بھی شرکت کریں گے۔ ایرینا کے منتظم جیمز ایلن کا کہنا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کے لیے جذباتی لمحہ ہوگا۔ یہاں نہ صرف ہمارے عملے کے افراد ہوں گے بلکہ وہ لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے ٹکٹ خریدا اور واپس آ گئے۔ میرے خیال میں پورے مانچسٹر کے لیے جذباتی لمحات ہوں گے۔ ہم لوگوں کو دوبارہ یہاں آنے کا حوصلہ دینا چاہتے ہیں۔ ادھر غلامی کے خلاف کام کرنے والے ایک امریکی گروپ کو موریتانیا میں داخل ہونے سے روک دیا گیا ہے. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق اس گروہ نے کئی گھنٹے ملک کے دارالحکومت کے ہوائی اڈے پر گزارے, تاہم انہیں داخلے کی اجازت نہ ملی. واضح رہے کہ موریتانیا میں 1981 میں غلامی کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا تھا, تاہم اب بھی انسانی حقوق کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ یہ ملک میں بڑے پیمانے پر یہ کاروبار جاری ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
اٹھائیس اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز, 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز اور 25 میٹر بینڈ پر 9410 اور 11910 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے.
سیربین, آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. پاکستان کے شہر لاہور میں قومی اسمبلی کی نشست این اے 120 میں ضمنی انتخاب اس وقت ملک کی سیاست میں ایک بڑا موضوع بنا ہوا ہے. سیاسی تجزیہ نگاروں کے خیال میں اس ضمنی انتخاب کا نتیجہ ملکی سیاست میں ایک طوفان برپا کر سکتا ہے, لیکن اس ممکنہ طوفان کا تذکرہ پروگرام میں کچھ دیر کے بعد کریں گے. پہلے ذکر ایک اصلی طوفان کا. سمندری طوفان ارما نے جزائر غرب الہند کے کئی جزیروں اور کیوبا میں تباہی مچائی ہے, اور اب یہ امریکی ریاست فلوریڈا کی طرف بڑھ رہا ہے, جہاں تقریباً 60 لاکھ لوگوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں. امریکہ میں سمندری طوفانوں کی نگرانی کرنے والے ادارے نیشنل ہریکین سینٹر نے خبردار کیا ہے کہ ہر وہ شخص جو کسی محفوظ مقام پر منتقل نہ ہوا ہلاک ہو سکتا ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نازیہ گلزار کی زبانی.
درجہ 5 کا سمندری طوفان ارما کیریبین جزائر کے بعد کیوبا کے شمال مشرقی ساحلی علاقے کیماگوے سے ٹکرایا ہے. ماہرین کا خیال ہے کہ یہ سمندری طوفان اتوار تک فلوریڈا پہنچ جائے گا. ارما کے فلوریڈا سے ٹکرانے سے پہلے ریاست سے 56 لاکھ افراد, جو کہ اس امریکی ریاست کا 25% حصہ ہیں, ان کو اپنا گھر بار چھوڑنے کو کہا گیا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکیوں پر زور دیا ہے کہ وہ حکومتی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تعاون کریں اور ان کی ہدایات کو سنجیدہ لیں.
یہ طوفان بہت خطرناک اور تباہ کن ہے. جو بھی علاقے اس کے راستے میں آ رہے ہیں, ہم نے مکینوں سے کہا ہے کہ وہ محتاط رہیں. حکومتی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے ہدایات پر عمل کریں. ہمارے لیے لوگوں کے تحفظ اور سلامتی سے اہم اور کچھ نہیں. ہم ان حالات سے نمٹنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں, اور وقت آنے پر بحالی اور تعمیر نو کے لیے امریکی مل کر کام کریں گے.
کئی دہائیوں بعد یہ پہلا موقع ہے جب درجہ 5 کے کسی طوفان نے کیوبا کو نشانہ بنایا ہے. ادھر ہوانا سے بی بی سی کے نامہ نگار ول گرانٹ نے بتایا کہ بہت سے علاقوں میں بجلی معطل ہو گئی ہے. دور دراز کے علاقوں اور قصبوں میں مواصلاتی رابطوں میں بھی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں, لیکن وہاں کے مکین پر امید ہیں کہ یہ طوفان اس جزیرے کو چھو کر فلوریڈا سے میامی کی جانب بڑھ جائے گا. یہ بھی اطلاعات ہیں کہ 50,000 سیاح کیوبا چھوڑ کر جا چکے ہیں. بین الاقوامی امدادی ادارے ریڈ کراس کی جانب سے قائم کردہ کیمپوں میں موجود فلوریڈا کے لوگوں نے بتایا,
یہ طوفان بہت بڑے پیمانے پر ہے, معلوم نہیں کتنے دن تک جاری رہے گا. مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے اس گھر میں محفوظ نہیں, تو ہم نے کل فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں کیمپ میں چلے جانا
چاہیے. سمندری طوفان بہت خطرناک ہے, اس لیے میں نے سوچا کہ میرا گھر محفوظ نہیں. خطرے سے بچنے کے لیے ہم اپنے گھر سے دوسری جگہ منتقل ہو گئے ہیں.
امریکہ میں ہنگامی امداد کے وفاقی ادارے کے سربراہ نے خبردار کیا تھا کہ سمندری طوفان ارما امریکی ریاست فلوریڈا یا اس کی ہمسایہ ریاستوں کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے. اس سے قبل باربودا میں ارما کی وجہ سے 95% عمارتیں تباہ ہو گئیں. باربودا کے وزیر اعظم گیسٹن براؤن نے بی بی سی کو بتایا کہ بحالی کے لیے انہیں بین الاقوامی امداد کی ضرورت ہے.
To tell you that we definitely cannot afford it from domestic resources.
میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم اپنے ملکی وسائل سے ان حالات سے نہیں نمٹ سکتے. ہمیں امید ہے کہ بین الاقوامی برادری آگے بڑھے گی اور ہماری مدد کرے گی. وہ اس بات کو برداشت نہیں کریں گے کہ باربودا کے عوام اور وزیراعظم کشکول ہاتھ میں لے کر نکلے۔ ہمیں نقصانات کی بحالی کے لیے بیرونی مدد چاہیے، یہ خواہش نہیں بلکہ ضرورت ہے۔
عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے متاثرین کے نام اپنے ایک پیغام میں کہا،
La reconciliación, por tanto, se concreta y se consolida con el apoyo...
کیریبین جزائر سے ٹکرانے والے سمندری طوفان ارما کے نتائج کا میں بغور جائزہ لے رہا ہوں۔ اس کی وجہ سے بڑی تعداد میں لوگ متاثر ہوئے ہیں اور بڑے پیمانے پر مادی نقصان بھی ہوا ہے۔ ہزاروں لوگوں کو بے گھر ہونا پڑا۔ وہ لوگ میرے دل میں ہیں اور میں ان کے لیے دعا گو ہوں۔
یہ بھی اطلاعات ہیں کہ آنے والے گھنٹوں میں ارما کی شدت میں تیزی سے کمی متوقع ہے۔ تاہم نامہ نگاروں کا کہنا ہے کہ یہ طوفان بہت سے گنجان آباد علاقوں میں سیلابی صورتحال پیدا کر سکتا ہے۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نازیہ گلزار کی زبانی آپ نے سنا۔ گزشتہ کئی برسوں کے دوران سمندری طوفانوں کی تعداد اور رفتار میں اضافہ ہوا ہے۔ ایک طرف ارما تباہی ڈھا رہا ہے تو اس کے پیچھے خوزے نامی ایک اور سمندری طوفان چلا آ رہا ہے۔ میں نے اسی بارے میں ماہر ماحولیات ڈاکٹر پرویز نعیم سے بات کی اور پوچھا کہ ان طوفانوں کی وجہ کیا دنیا میں ہونے والی ماحولیاتی تبدیلیاں ہیں۔
یقیناً یہ ایسا ہی ہے، اور بلکہ مزے کی بات یہ کہ یہ 2012 میں ایک رپورٹ مرتب کی گئی تھی، یہ انٹر گورنمنٹل پینل آن کلائمیٹ چینج کی رپورٹ تھی، جس میں یہ پہلے سے بتایا گیا تھا کہ صاحب یہ جو ہم مختلف موسمیاتی تبدیلیوں کا جو مظہر ہے وہ اب یہ ہوگا کہ زیادہ شدت اختیار کر جائے گا، اور ہوگا یہ کہ طوفان ایسے وقت میں آئیں گے جہاں پر آپ کو توقع نہیں تھی، اور ان کی انٹینسٹی کہیں زیادہ ہوگی جو ہم اب تک دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ تو وہی جو پریڈکشن کی گئی تھی وہی اب سامنے آ رہی ہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ اس دوران ڈیبیٹ زیادہ چلتے رہے اور ان کے جو اس کی وجوہات ہیں اس کی طرف توجہ کم رہی۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ اب جسے کہنا چاہیے کہ بوتل سے جن جو ہے وہ باہر آ چکا ہے، اور آپ دیکھیں کہ یہ ارما کے ساتھ ساتھ دو اور فرنٹ جو ہیں وہ پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہیں، تو اللہ عالم جو اس علاقے میں جو لوگ ہوں گے ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو ہم دعا ہی کر سکتے ہیں ایسی صورتحال میں۔
اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلیوں سے ایک تعلق ہے اس طرح کے طوفانوں کا، اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انسانی اقدامات کی وجہ سے، یہ جو پولوشن ہے، انڈسٹریلائزیشن بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ سے بھی ماحولیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ تو ایسے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں کہ اس طرح کی کہ یہ طوفان جو ہیں ان کی تعداد کم ہو جائے یا ان کی جو رفتار ہے وہ کم ہو سکے؟ انسانی سطح پر ایسے اقدامات کیے جا سکتے ہیں کچھ؟
میرا نہیں خیال کہ اس وقت کوئی بھی تدبیر کارآمد ہو سکے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ سلسلہ کیوٹو کی کانفرنس سے شروع ہوا تھا اور اب تک چلا جا رہا ہے، بلکہ 1992 میں جب تمام ملکوں کو بلایا گیا اور یہ کہا گیا کہ صاحب یہ ایک ماحولیات تبدیلی جو ہے، یہ کلائمیٹ چینج، یہ ایک ریئل مسئلہ ہے اور اس پر توجہ دینی چاہیے۔ اس وقت سے لے کر آج تک اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر وقت جو ہے وہ ڈیبیٹس میں گزارا گیا۔ اس وقت ہم جہاں کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر، اگر ہم آج اپنی جتنی بھی کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشن جو ہے اس کو ہم بالکل بھی ختم کر دیں، تب بھی ہوا میں اتنی کاربن ڈائی آکسائڈ موجود ہے اور ماحول کو اتنا ہم متاثر کر چکے ہیں کہ میرے خیال میں اس قسم کے ایونٹس کی اس میں اب خطرے کی بات کیا ہے؟ خطرے کی بات یہ ہے کہ چونکہ اب یہ ایسے ممالک کو جا کے تھریٹن کر رہا ہے، ایسے ممالک کو جا کے تنگ کر رہا ہے جو کہ انڈسٹریلائز ممالک ہیں، ترقی یافتہ ممالک ہیں، پیسے والے ممالک ہیں۔ پہلے جب تک یہ غریب ملکوں پہ پٹائی ہو رہی تھی تب تک وہاں صاحب ٹھیک ہے آپ کو امداد دیتے ہیں کچھ ہو جائے گا، لیکن اب جب کہ یورپ اس کی زد میں آ رہا ہے، اب جب کہ امریکہ اس کی زد میں آ رہا ہے، تو شاید امکان ہے کہ کچھ ایسے ریڈیکل اقدامات جو ہیں وہ لیے جائیں۔ مثال کے طور پہ کہ اگر ہوا میں کچھ ایسے کیمیکل جو ہے اس کو ڈالا جائے جس کی وجہ سے سورج سے آنے والی شعائیں جو ہیں وہ واپس منعقد ہو جائیں، تاکہ زمین کا درجہ حرارت جو ہے جو بڑھ رہا ہے وہ نہ بڑھے۔ اس قسم کے اقدامات اگر ہو سکتے اگر کیے جائیں، اس کے پرکشنز کیا ہوں گے یہ بڑا مشکل کہنا، لیکن یعنی فوری طور پہ اس چیز کو روک دینا یہ اس وقت انسان کے بس میں نہیں ہے۔
اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ طوفان تو جیسا کہ آپ کی بات سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ تو اب ایک حقیقت ہیں، تو ان کو مانیٹر کرنے کا، ان کی نگرانی کرنے کے جو نظام ہے عالمی سطح پر وہ کتنا مؤثر ہے کہ کم سے کم ان کے بارے میں آگاہی اگر ہو تو نقصان سے ہی بچنے کی کچھ تدبیر کی جا سکے؟
آگاہی ضرور کرنے کا نظام بہت عمدہ ہے، ساری دنیا میں موجود ہیں، سیٹلائٹ ہیں، گراؤنڈ بیس ریڈار سسٹم ہیں، اور اتنے عمدہ قسم کے کمپیوٹر بیس ماڈل ہیں جس کی بنیاد پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید یہ طوفان کہاں سے آ رہا ہے, اس کی انٹینسٹی کہاں ہوگی, کہاں جائے گا. تو جہاں تک اس کی فورکاسٹ کا ایشو ہے وہ تو کر سکتے ہیں, لیکن اس سے بچنے کے لیے جو ہے, آپ دیکھیے جیسے ابھی فلوریڈا میں ان کو کہا ہے کہ کوئی 52 لاکھ لوگوں کو کہا ہے تقریباً کہ 55 لاکھ لوگوں کو ان کا کہا ہے اپنا گھر چھوڑ کے جائیے. اب سڑک کی ایک استطاعت ہوتی ہے کتنی گاڑیاں ایک وقت میں جا سکتی ہیں, تو وہاں پر آ کے پھر ہم پھنستے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا بہت مشکل کام ہے. اور دیکھیے وہاں پر پھر بھی دوسرے جو ایسے ممالک ہیں یوروپ ہے امریکہ میں کہ وہاں نظام بڑے اچھے طریقے سے بنے ہیں, تو اس میں اموات یا لوگوں کو جو نقصان ہے وہ کم سے کم ہوتا ہے. اگر خدا نخواستہ یہ ہمارے علاقوں میں ایسا ہوتا ہے تو آپ اندازہ کیجئے کہ تھوڑی سی بارش ہوتی ہے تو اس سے نپٹنا مشکل ہوتا ہے. اور اگر خدا نخواستہ
جی ڈاکٹر صاحب, یہ میں یہاں پر یہی میں آپ سے پوچھنے والا تھا کہ پاکستان کے پاس بھی تو ایک طویل ساحلی پٹی وہاں پہ موجود ہے, ٹھٹا اور کراچی جیسے شہر وہاں پر ہیں, تو پاکستان میں کیا صورتحال ہے؟ یہ جو مانیٹر کرنے کا نظام ہے پاکستان کے پاس, اپنا کوئی ایسا نظام موجود ہے یا عالمی اداروں پر ہی انحصار کرتا ہے پاکستان؟
دونوں چیزیں ہیں, پاکستان کا اپنا سسٹم بھی ہے, گراؤنڈ بیس ریڈار ہیں, ان میں سے گو کچھ پرانے ہو گئے ہیں اور ان کو اب تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, لیکن پاکستان کا جو ادارہ ہے موسمیات کا وہ بین الاقوامی ادارے کے ساتھ منسلک ہے اور ہم اپنی معلومات اور دوسروں کی معلومات کا تبادلہ کرتے رہتے ہیں. لہٰذا جہاں تک کہ فورکاسٹ کرنے کا تعلق ہے تو اس میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہاں یہ مسئلہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ وہ پھر طوفان اگر ہماری طرف آتا ہے تو پھر اس وہ پھر ہمارے ہاں جو وہ قیامت ڈھائے گا. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ابھی جیسے فلڈز آتے آ رہے ہیں فلوریڈا میں, جیسا اتنا بڑا فلڈ آیا اس میں آپ کیجولٹی دیکھیے, اور اس کا اشر اشیر جو ہے وہ کہیے کہ کراچی میں کچھ پچھلے دنوں آیا, ممبئی میں آیا, اور ان دونوں کے شہروں کا آپ حال دیکھیے کہ وہاں کیا صورت ہے. تو ہماری جو گراؤنڈ پہ ریالٹی ہے کہ جو ادارے مضبوط اتنے نہیں ہیں اور اتنی زیادہ عمدہ سہولیات نہیں ہیں جس کی وجہ سے جانی نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے.
دنیا میں اٹھنے والے سمندری طوفان اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے تعلق پر بات کر رہے تھے ماہر ماحولیات ڈاکٹر پرویز نعیم. آئیے اب مشرق وسطی کا رخ کریں. عرب ممالک اور قطر کے درمیان جاری تنازع کے حل کے لیے قطر کے حکمران اور سعودی ولی عہد کے درمیان گفتگو کی خبر پر ناراضی کے بعد سعودی عرب نے کسی بھی قسم کے مذاکرات سے انکار کر دیا ہے. اس سے پہلے سعودی عرب اور قطر کے رہنماؤں کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت کے بعد دونوں ممالک کے درمیان تنازع میں کچھ بہتری کی امید نظر آئی تھی. اس گفتگو میں دونوں رہنماؤں نے مذاکرات شروع کرنے میں دلچسپی کا اظہار کیا تھا. تفصیل کے ساتھ فراز ہاشمی.
اس خبر کے آنے کے بعد سعودی عرب نے اس بات پر ناراضگی کا اظہار کیا تھا کہ قطر کی خبر رساں ایجنسی کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ فون قطر کی جانب سے کیا گیا تھا. ٹیلی فون پر ہونے والی بات چیت میں قطر کے حکمران نے سعودی عرب کے ولی عہد سے عرب ممالک اور دوحہ کے درمیان پیدا ہونے والے بحران کے بارے میں مذاکرات کی اپیل کی تھی. سعودی سرکاری نیوز ایجنسی ایس پی اے کے مطابق قطری امیر شیخ تمیم بن حماد ال ثانی نے کہا کہ وہ سعودی عرب اور اس کے دوسرے حلیف ممالک کے مطالبات پر بات چیت کے لیے تیار ہیں. خیال رہے کہ سعودی عرب, بحرین, مصر اور متحدہ عرب امارات نے قطر سے 5 جون کو اس الزام کے ساتھ رشتے منقطع کر لیے تھے کہ قطر دہشت گردی کی حمایت کرتا ہے. قطر ان الزامات کی سختی سے تردید کرتا ہے. قطری رہنما نے سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے جمعے کو بات کی. سعودی پریس ایجنسی یعنی ایس پی اے کے مطابق گفتگو کے دوران قطری امیر نے مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر 4 ممالک کے مطالبات پر غور کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تاکہ ہر کسی کے مطالبات کی یقین دہانی ہو سکے. نیوز ایجنسی کا کہنا ہے کہ اس فون کال کی تفصیل اس وقت ظاہر کی جائے گی جب بحرین, مصر اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ سعودی عرب کسی معاہدے پر پہنچ جاتا ہے. مگر اس فون کال کی خبر سامنے آنے کے کچھ دیر بعد ایس پی اے نے قطری میڈیا کو دونوں ممالک کے رہنماؤں کے درمیان فون کال سے متعلق حقیقت کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کا الزام لگاتے ہوئے تنقید کا نشانہ بنایا اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ تمام مذاکرات اب معطل تصور کیے جائیں گے. اطلاعات کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان فون پر گفتگو ڈونلڈ ٹرمپ کی سعودی عرب, متحدہ عرب امارات اور قطر سے علیحدہ علیحدہ بات چیت کے بعد ہی ممکن ہو سکی. وائٹ ہاؤس نے ایک بیان میں کہا کہ صدر ٹرمپ نے اس بات پر زور دیا کہ علاقائی استحکام اور ایران کے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ کے عرب اتحادیوں کے درمیان اتحاد ضروری ہے. بیان میں مزید کہا گیا کہ دہشت گردی کو شکست دینے, دہشت گرد گروپس کی فنڈنگ روکنے اور انتہا پسند نظریات سے لڑنے کے لیے تمام ممالک کو اپنے عہد کی پابندی کرنی ہوگی. اس سے قبل سعودی عرب, بحرین, مصر اور یو اے ای نے قطر پر عائد پابندیوں کو ہٹانے کے لیے شرائط کی ایک ایسی فہرست دی تھی جن میں ایران سے تعلق کو کم کرنے اور الجزیرہ میڈیا ہاؤس کو بند کرنا شامل ہے۔ ان ممالک نے قطر کے فنڈ سے چلنے والے قطری میڈیا ہاؤس پر انتہا پسندی کو فروغ دینے کا الزام لگایا، جس کی یہ میڈیا ہاؤس تردید کرتا ہے۔
قطر اور سعودی عرب کے درمیان کشیدگی، تفصیل بتا رہے تھے فراز ہاشمی، اور یہی خبر اس وقت ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com کی شہ سرخی بھی ہے، اور جو خبریں bbcurdu.com پہ زیادہ پڑھی جا رہی ہیں، جو 10 خبریں ہیں ان میں بھی شامل ہے۔ لاہور میں ہمارے نامہ نگار عمر دراز ابھی حال ہی میں قطر گئے تھے۔ میں نے اب سے کچھ دیر پہلے ان سے بات کی اور پوچھا کہ سعودی عرب اور قطر کے درمیان کشیدگی پر وہاں عام لوگ کیا کہتے ہیں۔
اس میں جو ہماری کچھ لوگوں سے وہاں پر بات ہوئی، جو عام لوگ تھے، جو قطری نیشنلز ہیں، وہاں کے بزنس مین ہیں، یا اس کے علاوہ جو ایکسپیٹریٹس ہیں، ان سے بھی ہماری بات ہوئی، تو وہ ابھی یہ سمجھتے ہیں وہاں پہ کہ قطر جو ہے وہ جو ایک شروع کا دھچکا تھا اس کرائسس سے جو ان کو لگا تھا، اور لوگوں سے وہ اس سے باہر نکل آئے ہیں، اور وہ ایک اچھی پوزیشن میں ہے جہاں پہ وہ ایک سٹینڈ لے سکتا ہے ان کا ملک، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی حکومت کو اس بات کے اوپر سٹینڈ لینا چاہیے کہ وہ اپنی مرضی کی پالیسیز بنائے اور ان کو فالو کرے، اور کوئی اس کے اوپر انفورس نہ کرے کوئی پالیسیز وغیرہ کو۔ ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ ان کو شروع میں یہ بات صحیح ہے کہ ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ان کا روڈ لنک بند ہو گیا، اور اس طرح باقی جو وہ تجارت جو کر رہے تھے اس کے روٹس بھی بند ہو گئے، مگر کچھ دنوں میں ان کی حکومت نے بھی، اور جو بزنس مین تھے وہاں پہ بڑے بڑے، انہوں نے خود بھی اپنی طرف سے انہوں نے آلٹرنیٹ روٹس جو ہیں وہ جلدی تلاش کر لیے، اور اب وہ اس کے ذریعے تجارت کر رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر یہ بات اتھارٹی کے ساتھ کہنا مشکل ہوگا کہ اس کا کتنا فرق جو ہے وہ ان کے اوپر پڑ رہا ہے، اس کی کتنی کاسٹ ان کو زیادہ پے کرنی پڑ رہی ہے، کیونکہ اس کے حوالے سے کوئی انفارمیشن سرکاری طور پر سامنے نہیں آتی۔ لیکن جو اگر ہم انہیں کی باتوں پر رلائے کریں جو وہ انفارمیشن دے رہے ہیں، تو اس کے مطابق یہ ہے کہ ان کو کچھ زیادہ کاسٹ بھی پے نہیں کرنی پڑ رہی، اور ان کو آلٹرنیٹ روٹس بھی مل گئے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ملک کا جو ہے وہ ایک اپر ہینڈ ہے، اور جہاں سے وہ اپنی پوزیشن بہتر بنا سکتے ہیں۔
اچھا عمر، آپ نے ذکر کیا کہ ان کو متبادل راستے، آلٹرنیٹو روٹس جو ہیں وہ قطر کو مل گئے ہیں، جہاں سے جو ان کا تجارتی سامان آ جا رہا ہے، تو اس کے باوجود بھی کیا آپ نے وہاں کیا دیکھا کہ لوگوں کی زندگی کس حد تک متاثر ہوئی ہے، یا لوگوں کی صورتحال ہے کیا وہاں پر؟
ہم نے وہاں پر کافی گھوم پھر کر دیکھا، اور وہاں پہ جو ایک انٹرسٹنگ چیز تھی وہ یہ تھی کہ جو یہ بائیکاٹ کرنے والے ملک ہیں، ان کا میڈیا جو ہے وہ ایک کچھ اپنی طرف سے ایک پروپیگنڈا چلا رہا تھا کہ شاید قطر کے اندر لوگ ڈیمونسٹریشنز کر رہے ہیں، لوگ سڑکوں پر آئے ہوئے ہیں اور وہ مظاہرے کر رہے ہیں، اور پولیس جو ہے اس نے پکٹس لگائی ہوئی ہیں، یا اس قسم کا کہ وہاں پہ لوگوں میں غصہ پایا جاتا ہے یا وہ مجبور ہو گئے۔ تو ہم تقریباً 2 ہفتے وہاں پر رکے، اور ہم نے ان 2 ہفتوں کے دوران ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ وہاں کی ان ملکوں کی حکومتیں جو ہیں وہ ویسے بھی اس قسم کا ڈسینٹ جو ہیں وہ الاؤ نہیں کرتی، لیکن اس کے علاوہ بھی جو ہماری لوگوں سے بات ہوئی تو ان کے اندر جو ایک جو جذبہ تھا وہ اپنی حکومت کو سپورٹ کرنے کا تھا، نہ کہ اس کو کریٹیسائز کرنے کا۔ تو اس میں ہماری جو ایکسپیٹریٹس سے بات ہوئی، جو مختلف کمیونٹیز وہاں پہ رہتی ہیں جن میں پاکستانی، انڈینز اور نیپالی بہت بڑی تعداد میں ہیں، ان سے ہماری بات ہوئی تو وہ بھی جو ہیں وہ لارجلی ان کو سپورٹ کر رہے تھے، اور ان کے اندر بھی کوئی ایسی ریزینٹمنٹ نہیں پائی جاتی۔ ابھی ان کے اندر یہ ہے کہ ان کے اندر غصہ ہے، اور وہ غصہ اس بات پہ ہے کہ سعودی عرب اور اس طرح کے جو باقی ملک ہیں ان کے خلاف وہ بہت زیادہ ہیٹریڈ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسے کہ ابھی حج پر جانے کے لیے ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے اندر بجائے اس کے کہ سعودی عرب نے اپنا بارڈر بھی کھول دیا اور ان کو کہا کہ جی ہم آپ کا خرچہ بھی برداشت کریں گے، لیکن اس کے باوجود ان کا کہنا یہ تھا کہ سعودی عرب نے یہ صرف کاسمیٹک میجرز لیے ہیں، اگر وہ سیریس ہوتا تو ہماری ایمبیسی کے تھرو ان کو کانٹیکٹ کرتا اور سارے انتظامات کرتا جو کہ نہیں کیے گئے۔ اس لیے وہ ایک غصہ پایا جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے اور ہمارے ساتھ جو اس طرح کے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔
جی عمر، یہ بتائیے کہ آپ قطر کے عام لوگ ہیں، ان کی سوچ کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ قطر جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ جو تنازع ہے اس میں ایک اپنا ایک موقف اختیار کرے اور اپنی مرضی سے وہ اپنے فیصلے کرے، تو عام لوگوں کی جو یہ سوچ ہے، جو قطر کی حکومت ہے، اس کو کس حد تک اندازہ ہے اس کا؟
جو ہم نے چیز دیکھی وہاں پہ وہ یہ تھی کہ جو قطر کی گورنمنٹ ہے وہ کافی مائنیوٹلی اور کافی طریقے کے ساتھ اس ساری چیز کو مانیٹر بھی کر رہی ہے، آبزرو بھی کر رہی ہے، اور کافی لیولز کے اوپر ان کا اپنے عوام کے ساتھ رابطہ بھی ہے۔ ان کی جتنی بھی گورنمنٹ کی باڈیز ہیں انہوں نے وہاں پہ جو ایکسپیکٹریٹ کمیونٹیز ہیں ان کو انگیج کیا ہوا ہے مختلف پروگرامز کے اندر، جہاں سے کہ وہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنا جو میسج ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنا ایک پروپیگنڈا جو ہے وہ اس کو بھی لوگوں تک پہنچاتے ہیں. جیسا کہ پاکستانی کمیونٹی کا ایک اردو کا پروگرام ہوتا ہے ریڈیو کا وہاں پہ, تو اس ریڈیو کی بلٹن کے تھرو انہوں نے ایک حقیقت یہ ہے کہ نام سے ایک پروگرام شروع کیا ہے جو کہ جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ اردو میں بتایا جاتا ہے کہ مسئلہ کیا اور قطر کا موقف اس کے اوپر کیا ہے.
قطر اور سعودی عرب کے درمیان کشیدگی, قطر میں عام لوگ اس پر کیا سوچ رہے ہیں, اس پر بات کر رہے تھے نامہ نگار عمر دراز. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پنجاب کے صوبائی وزراء سیف الملوک کھوکر اور بلال یاسین کو الیکشن کے قواعد و ضوابط کو این اے 120 کے ضمنی انتخابات میں نظر انداز کرنے کے الزام میں نوٹس جاری کیے ہیں. اس کی تفصیل ابھی پروگرام میں آنے کو ہے. سہربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. ہمارے نامہ نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں.
رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا. ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے. کھیلوں کی خبریں سبا ناز کے ساتھ.
پاکستان کرکٹ بورڈ نے سری لنکا کے خلاف متحدہ عرب امارات میں ہونے والی سیریز کے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے. سیریز میں 2 ٹیسٹ 5 ون ڈے اور 3 T20 میچ کھیلے جائیں گے. سیریز کا پہلا ٹیسٹ میچ 28 ستمبر سے ابوظہبی میں شروع ہوگا, جبکہ دبئی دوسرے ٹیسٹ میچ کی میزبانی کرے گا. یہ ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ ہوگا جو گلابی گیند سے کھیلا جائے گا. انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان لارڈز میں جاری تیسرے اور آخری ٹیسٹ میچ کا آج تیسرا دن ہے, اور انگلینڈ کو جیت کے لیے 107 رنز کا ہدف ملا ہے. ویسٹ انڈیز نے آج کھیل کا آغاز 3 وکٹوں کے نقصان پر 93 رنز کے ساتھ کیا, اور پوری ٹیم دوسری اننگز میں 177 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. فاسٹ بالر جیمز اینڈرسن نے اس میچ میں 500 ٹیسٹ وکٹیں مکمل کر لی ہیں. وہ یہ سنگ میل عبور کرنے والے دنیا کے چھٹے اور برطانیہ کے پہلے بالر بن گئے ہیں. اس وقت کھیلنے والے بالرز میں وہ وکٹوں کے لحاظ سے ٹاپ پر ہیں. آسٹریلین کرکٹ ٹیم چنئی میں انڈیا کے خلاف منگل کو وارم اپ میچ کھیل رہی ہے. آسٹریلین ٹیم کے دورہ انڈیا کے دوران 5 ون ڈے اور 3 T20 میچ کھیلے جائیں گے, جن کا آغاز 17 ستمبر سے ہوگا. نیو یارک میں جاری یو ایس اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں مردوں کے سنگلز مقابلوں کے سیمی فائنل میں اسپین کے رافیل نڈال نے ارجنٹینا کے خوان مارٹن ڈیل پوٹرو کو ہرایا اور فائنل میں کوالیفائی کر لیا ہے.
Zips down the line and sends Rafa Nadal into the US Open final.
ٹائٹل کی جیت کے لیے کل ہونے والے فائنل میں ان کا مقابلہ جنوبی افریقہ کے کیوین اینڈرسن سے ہوگا, جو دوسرے سیمی فائنل میں اسپین کے پیبلو کارینو بسٹا کو 4 سیٹس میں شکست دے کر فائنل میں پہنچے ہیں. وہ پہلے جنوبی افریقی پلیئر ہیں جو 52 سالوں میں پہلی بار اس ٹورنامنٹ کے فائنل میں پہنچے ہیں. برطانیہ کے جیمی مرے نے مارٹینا ہنگس کے ہمراہ اسی ٹورنامنٹ کے مکس ڈبلس مقابلوں میں کوالیفائی کر لیا ہے. انگلش لیگ میں فٹ بال کلب مینچیسٹر سٹی نے لیورپول کو 5-0 سے ہرا دیا ہے.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھی سبا ناز. سیربینا بی بی سی اردو کی نشریات میں سن رہے ہیں. انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے میانمار کی فوج کی طرف سے بنگلہ دیش کے ساتھ سرحد پر بارودی سرنگیں بچھائے جانے کی تصدیق کی, اور دلی سے ہمارے نامہ نگار شکیل اختر کا ہفتے وار ریڈیو کالم دوسرا پہلو کچھ دیر میں آنے کو ہے. لیکن اس وقت سیربین کے نصف پر آپ سنتے ہیں خبروں کا خلاصہ. آج خبروں کی ذمہ داری ہے فرج جاوید کے پاس.
سمندری طوفان ارما کیریبین جزائر اور کیوبا کے بعد اب فلوریڈا کے نزدیک پہنچ گیا ہے. امریکی ریاست فلوریڈا سے لاکھوں افراد محفوظ مقامات پر منتقل ہوئے ہیں. میانمار حکومت کے ایک وزیر نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش پناہ کے لیے جانے والے تمام روہنگیا مسلمانوں کو ملک واپس آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. ایمنیسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ میانمار کی سیکیورٹی فورسز نے روہنگیا مسلمانوں کی واپسی روکنے کے لیے بنگلہ دیش کے ساتھ سرحد پر بارودی سرنگیں نصب کی ہیں۔ برطانیہ میں مانچسٹر ایرینا کو دوبارہ 4 ماہ کے بعد کھولنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ انگلینڈ کی کیمبرج یونیورسٹی طلبہ کی دن بدن بگڑتی ہوئی لکھائی کی وجہ سے انہیں امتحانات میں ٹائپنگ کی اجازت دینے پر غور کر رہی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سہروین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ لاہور میں قومی اسمبلی کے حلقے NA120 NA120 کی میں جو ضمنی انتخاب ہو رہا ہے اس کی صورتحال پر کچھ دیر میں بات کریں گے، لیکن آئیے پہلے اس وقت کراچی چلتے ہیں جہاں سے یہ خبر آ رہی ہے کہ کئی افراد سمندر میں ڈوب گئے ہیں۔ اس وقت کراچی سے نامہ نگار ریاض سہیل میرے ساتھ ٹیلی فون لائن کے ذریعے براہ راست موجود ہیں۔ ریاض، کیا خبر ہے یہ، کیا تفصیل ہے اس کی؟
بفر زون، کراچی قلعہ کے بفر زون کی جو فیملیز ہیں وہ پکنک منانے کے لیے حق پہ گئے تھے، جہاں پہ ابتدائی طور پر کچھ افراد سمندر میں نہاتے ہوئے ڈوبنے لگے، جن کو بچانے کے لیے دوسرے افراد اترے ہیں۔ تو کوئی اس وقت اطلاعات ہیں کہ 12 افراد ڈوب چکے ہیں۔ ہماری جو ایڈی فاؤنڈیشن سے بات ہوئی ہے، انہوں نے بتایا کہ وہ 11 لاشیں نکال چکے ہیں، جبکہ ایک اور لاش کی ابھی تک جو تلاش جاری ہے۔ ان دنوں میں سمندر میں طغیانی ہوتی ہے، اس وجہ سے وہاں پر نہانے کے لیے پابندی ہوتی ہے، مگر تاہم پولیس کی تمام سیکیورٹی جو کراچی کے آس پاس کا علاقہ ہے ساحل سمندر کا، اس پہ نظر آتا ہے، مگر ہاتھ پے کی طرف تھوڑی سی چھوٹ ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے جو خاندان ہیں عام طور پر عام تعطیلات عید کے موقع پر وہاں پہ بڑی تعداد میں جمع ہوتے ہیں۔
صحیح ہے ریاض، بہت شکریہ ان تفصیلات کے لیے۔ کراچی سے یہ تھے نامہ نگار ریاض سہیل، جہاں سے انہوں نے یہ اطلاع دی کہ ہاکس بے جو ساحل پر ایک علاقہ ہے کراچی میں، وہاں پہ 12 افراد، ایک ہی خاندان کے 12 افراد وہاں پہ ڈوب کے ہلاک ہو گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پنجاب کے صوبائی وزراء سیف الملوک کھوکر اور بلال یاسین کو الیکشن کے قواعد و ضوابط کو NA120 کے ضمنی انتخابات میں نظر انداز کرنے کے الزام میں نوٹس جاری کیے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ یہ دونوں وزراء محترمہ کلثوم نواز کی انتخابی مہم میں حصہ لے رہے ہیں، جو قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی ہے۔ نوٹس میں ان دونوں وزراء کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ اس انتخابی مہم سے دور رہے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی امیدوار ڈاکٹر یاسمین راشد نے مسلم لیگ نون پر پری پول ریگنگ یعنی انتخابات سے قبل دھاندلی کا الزام لگایا ہے۔ NA120 کی صورتحال پر لاہور سے نامہ نگار عمر دراز کی رپورٹ۔
پاکستان پرنٹنگ پریس لاہور میں فوج کی درخواست پر عمل درآمد کرتے ہوئے نگرانی کرنے والے کیمرے نصب کر دیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق انتخابات کو سیکیورٹی مہیا کرنے کی درخواست قبول کرتے ہوئے فوج نے پرنٹنگ پریس اور پولنگ اسٹیشنوں میں کیمرے نصب کرنے کی درخواست کی تھی۔ آنے والے دنوں میں پولنگ اسٹیشنوں میں بھی کیمرے نصب کر دیے جائیں گے۔ دوسری جانب لاہور میں NA120 کے ریٹرننگ آفیسر نے پنجاب کے صوبائی وزراء بلال یاسین اور سیف الملوک کھوکھر کو ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر نوٹس جاری کیے ہیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی امیدوار یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے مبینہ پری پول ریگنگ اور ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کے واقعات مسلسل جاری ہیں۔
ان کے 16 منسٹرز، ایڈوائزرز، MNA اور MPA اس وقت ان کے خلاف ہم نے اس وقت پٹیشنز دے رکھی ہیں۔ ڈیولپمنٹ کا پرابلم یہ ہوا ہوا ہے کہ کوئی کسی قسم کا آپ کوئی ڈیولپمنٹ کا کام نہیں کرتے جب شیڈیول اناؤنس ہو جائے، لیکن باقاعدہ ٹینڈرز اناؤنس ہوئے آن دا 4th of August، جبکہ شیڈیول جو تھا 1st August کو دیا گیا تھا۔ تو اب اس وجہ سے، اس پرابلم کی وجہ سے ہم نے وہ بھی ہم کورٹ میں لے گئے۔
تاہم اس حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کہنا ہے کہ اس کی مانیٹرنگ کی ٹیمیں مسلسل ایسے واقعات کا جائزہ لے رہی ہیں اور ان کی رپورٹ الیکشن کمیشن کو بھیجی جا رہی ہے، جس پر عمل درآمد بھی کیا جا رہا ہے۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشنز ہارون خان کا کہنا تھا کہ نوٹس کے بعد 3 دن تک جائزہ لیا جاتا ہے، اور اگر خلاف ورزی کرنے والا شخص اس کو دہرائے یا الیکشن کمیشن کی ہدایات کو نہ مانا جائے تو اس شخص کو طلب کر کے ضابطہ کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پنجاب کے صوبائی وزیر بلال یاسین کو پہلے ہی سے نوٹس دیا جا چکا ہے، جس پر وہ الیکشن کمیشن کو آئندہ محتاط رہنے کی یقین دہانی بھی کروا چکے ہیں۔
بلال یاسین نے یہاں ہماری کورٹ میں، الیکشن کمیشن کے کورٹ میں، یہ کمٹ کیا ہے کہ آئندہ میں کوئی وائلیشن نہیں کروں گا، اور مجھے چونکہ اس دن میں بائی چانس کلثوم نواز کی ریلی میں شریک ہوتا کیونکہ میں اسی روڈ پہ رہتا ہوں, تو الیکشن کمیشن نے اس کو واچ لسٹ پہ رکھا ہوا ہے اور ہم نے اپنی ساتوں مانیٹرنگ ٹیمز کو خصوصی ہدایت دی ہے کہ وہ بلال یاسین کو واچ کریں, کیونکہ فردر اگر وہ کوئی وائلیشن کرتے ہیں, کیونکہ وہ ریٹن کمٹ کر چکے ہیں کہ آئندہ کوئی نہیں ہوگی, تو الیکشن کمیشن بڑا سیریس معاملے میں, کیونکہ میں نے
این اے 120 کے ضمنی انتخاب میں پہلی مرتبہ الیکشن کمیشن بائیو میٹرک مشینیں بھی استعمال کرے گا. اس حلقہ کے کل 39 پولنگ اسٹیشنوں میں یہ مشینیں نصب کی جائیں گی. تاہم ہارون خان کے مطابق بائیو میٹرک مشینیں محض تجرباتی طور پر استعمال کی جائیں گی اور ان کا الیکشن کے نتائج پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. عمر دراز, بی بی سی نیوز, لاہور.
لاہور میں قومی اسمبلی کے حلقے این اے 120 میں ضمنی انتخاب صورتحال کے تجزیے کے لیے میں نے بات کی لاہور میں تجزیہ کار سید غضنفر علی سے اور پوچھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ الزام کہ مسلم لیگ نون انتخابات سے قبل دھاندلی کر رہی ہے, کیا صرف اسی طرح کا الزام ہے جو انتخابات کے موقع پر ایک جماعت دوسری جماعت پہ لگاتی ہے, یا اس میں کچھ وزن بھی ہے؟
دیکھیے, میں تو نہ پی ٹی آئی میں انوالو ہوں نہ مسلم لیگ نون میں انوالو ہوں, لیکن چونکہ میں لاہور رہتا ہوں اور میرے کچھ ایسے کام ہیں جس سے ہم چلتے رہتے ہیں, تو میں نے خود بذات خود, ہمارے بہت دوست احباب ہیں جو وہاں رہ رہے ہیں, اور میں نے بذات خود ایک سروے جا کے لوگوں سے انٹرویو کر کے کیا ہے, تو مطلب مجھے بڑا افسوس اور بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یہ الیکشن نہیں ہے بنیادی طور پہ, یہ پہلے سے سلیکشن ہو چکی ہے, اس لیے کہ پوری کی پوری پنجاب گورنمنٹ جو ہے, آپ کو پتا یہ علاقہ یہ جو این اے 120 ہے, یہ نیچے چبرجی اور سنت نگر مزنگ سے شروع ہو کے اوپر آپ کا جو ہے آؤٹ فال روڈ اور کچھ لکشمی کا علاقہ اور کچھ اس علاقوں میں جاتا ہے, یہاں پہ بڑی ٹریڈیشنل فیملیز بڑے ب�ڑے عرصے سے آباد ہے اور اس کے بزنس میں لوگ بھی ہیں, اس میں نوکری پیشہ لوگ بھی ہیں, اور اس میں وہ لوگ ہیں جن کے زیادہ تر چھوٹے بزنسز ہیں, تو وہاں پہ جو حالات ان چار سالوں میں رہے وہ بہت ہی, میں کہوں گا کہ ایک بہت شرمناک قسم کی صورتحال ہے ایک ایسی پارٹی کے ایسے لیڈر کے لیے جو یہ کلیم کرتا ہو کہ یہ اس کا پیدائشی حلقہ ہے, کیونکہ اس سے اوپر گورنمنٹ چلے جائے, گورنمنٹ سے اوپر چلے جائے تو یہاں پہ نواز شریف صاحب کی اور ان کی جو اہلیہ ہے ان کی رہائش ہوا کرتا ہے, لیکن اس میں ان چار سالوں میں نہ وہاں پہ کوئی سڑکیں بنی ہے, نہ وہاں پہ کوئی پائپ لے ہوئے ہیں, نہ وہاں پہ سیوریج کا نظام ٹھیک ہوا ہے, نہ وہاں پہ, یعنی وہاں پہ گندے پانی کی جو لوگ پیتے ہیں یہ حالت ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اب وہاں پہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ ان چار دنوں میں پوری کی پوری پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ اورینٹیڈ ہے کہ یہاں پہ لک بھی پھینک دے, یہاں پہ بجری پھینک دے, یہاں پہ سیمنٹ پھینک دے, یہاں پہ پائپ لائن میں پانی کی اسکیمیں شروع کر دے, اور اس کے لیے باقاعدہ گورنمنٹ آفیشلز کی میٹنگ ہوتی ہے, سیکرٹریٹ میں ہوتی ہے. تو یہ جو کچھ یاسمین راشد نے کہا وہ تو انہوں نے کہا جو وہ پی ٹی آئی کی, لیکن جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ اس پرسنل نالج کے اوپر کہہ رہا ہوں جو جہاں وہاں جا کے آبزرو کی گئی ہے, اور آپ کسی اپنے کیمرہ مین کو بھیج دیجیے گا اور وہاں پہ چیک کروائیے گا کہ جو سڑکیں جو ٹوٹ گئی تھی وہ کتنے عرصے سے ٹوٹی پڑی تھی, مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر بائی الیکشن نہ ہوتا یہاں پہ تو اگلے ایک سال بھی یہ لوگ جو ہیں اسی قسمہ پرسی کی حالت میں یہاں پہ رہ رہے.
اچھا عمر صاحب, یہ بتائیے کہ جو صورتحال آپ بتا رہے ہیں, پھر لوگ ووٹ ان کو کیوں دیتے ہیں؟ مطلب پچھلے الیکشن میں بھی یہاں سے کافی بھاری اکثریت سے جیتے تھے نون لیگ یہاں سے, تو لوگ پھر ان کے ساتھ کیوں ہیں جو صورتحال؟
اب یہ بہت بڑی سائنس ہے کہ لوگوں نے ووٹ دیا یا نہ دیا. میں تو صرف اس پہ یہ مثال دینا چاہوں گا آپ نے کہ عمران خان نے کوئی چار حلقے کھلوائے تھے, کہ ان کو کھول کے ان کے آپ چیک کریں, اور جب ان حلقوں کو کھول کے چیک کیا گیا تب اس کے اوپر چیک کرنے کے بعد الیکشن کمیشن کا ایک بورڈ کا ایک رولنگ موجود ہے کہ ہاں یہ دھاندلی تو ہوئی ہے, لیکن انہوں نے کہا یہ آرگنائز دھاندلی نہیں, یعنی ہمارے ملک میں یہ کمپلیٹ ایکسیپٹ کر لیا گیا کہ یہ 30% تھا, یہ 30% دھاندلی ہو تو کوئی الیکشن جیت سکتا. یاسمین راشد ایک پروفیشنل ڈاکٹر ہے, پہلی دفعہ انہوں نے الیکشن لڑا تھا, یہاں پہ اس سے پہلے پی ٹی آئی کا ووٹ جیتا, جماعت اسلامی کا ووٹ ہوتا تھا, انصاری صاحب الیکشن لڑا کرتے تھے, یہاں پہ جو کہ بہت شیعہ آبادی بہت ہے, انجمن رہتے مسلمین کے لوگ ہیں وہاں پہ کافی سارے وہ لوگ رہتے ہیں, تو ڈاکٹر یاسمین راشد نے جب الیکشن لڑا تو انہوں نے 50,000 کے قریب یہاں سے ووٹ دیے تھے, اور نواز شریف صاحب میں نے آپ سے بتا پیدائشی جمپل وہاں پہ, اب جو وہ درمیان میں وہ جو چیز آئی تھی 30 پنچر لگانے کی, اس میں کوئی مطلب ہے کوئی اس میں جھوٹ نہیں تھا, لیکن وہ یہ تھا کہ چونکہ اب وہ چیزیں اور اس کو آپ کمپیئر کر لیں, جہاں جہاں حلقے کھلے وہاں کیا کیا گیا, وہ صدیق بلوچ والا حلقہ کھلا جب اپنے خانے وال میں تو وہاں پہ کیا جہانگیر ترین دوبارہ جیتا یا نہیں جیتا, ایاز صادق کا جب حلقہ کھلا وہاں پہ کمپٹیشن ہوا تو وہاں پہ علیم خان جو ہے وہ صرف 2,000 ووٹوں کے فرق سے آ رہا, وہ 2,000 ووٹ بھی جیسے بعد میں کوئی پوسٹل بیلٹ کو اس قسم کی چیز منور کی گئی, تو اصل میں لوگ جو ہیں وہ ٹھیک ووٹ ڈالتے ہیں, لیکن کیا کریں ہمارے ملک کی الیکشن کی سائنس آپ کو بھی پتا ہے کہ اگر آپ شام کو 5 بجے یہ کہیں کہ مجھے ابسولوٹ میجورٹی چاہیے تو اس کے بعد کیا ہوگا, وہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے.
یہ تو پری پول ریگنگ کا الزام بھی سامنے آ رہا ہے, آپ نے بھی اس کی کچھ مثالیں دیں, لیکن پولنگ کے دن دھاندلی کو روکنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے کہ ایک صاف شفاف انتخاب کو یقینی بنایا جا سکے؟
بات یہ کہ پولنگ کے دن کی بات نہیں ہے, مجھے بڑا دکھ ہے اس 4 سالوں میں اس ایک اور چیز پہ بھی رہے تھے, نیچرل کمنٹیٹر یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہماری اپوزیشن پارٹیز کو بھی غم کے سال پہلے جس چیز پہ ایکسرسائز کرنا چاہیے تھا ادر دن کرپشن کی چیزیں جو سامنے آئی, کہ یہاں پہ ایک فعال قسم کا انڈیپینڈنٹ قسم کا خود مختار الیکشن کمیشن بنا لیا. اس وقت جو ہمارے پاس الیکشن کمیشن ہے وہ خود مختار نہیں ہے. تو ایک تو ہے نا ڈے آف الیکشن, لیکن ڈے آف الیکشن سے پہلے یعنی ہمارے الیکشن کمیشن ہے اس میں لوگ گوشوارے جمع کراتے ہیں, پوری دنیا میں ان گوشواروں کی تحقیق کے لیے الیکشن کمیشن کے اندر ایک کمیٹی ہوتی ہے جس میں کچھ ایف بی آر سے لوگ ہوتے ہیں, کچھ ٹیکس سے لوگ ہوتے ہیں, کچھ ان کے پاس ایسا آپریٹرس ہوتا ہے جس سے وہ گراؤنڈ چیکنگ کراتے ہیں ان گوشواروں کی. یہاں تو پروٹیکشن پرووائڈ کی گئی ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ اگر کوئی امیدوار غلط گوشوارے یا کرپٹ گوشوارے جمع کرائے تو اس کو سپورٹ کیا جائے, ان کے پاس سسٹم ہی کوئی نہیں ہے اور آج بھی کوئی سسٹم نہیں ہے. آئی ڈی کارڈ خریدے جاتے ہیں اور یہ لوگ, یہ پچھلے الیکشن میں ہوا کہ بہت سے باہر سے علاقوں سے بلا کے پی ایم ایل نے ووٹ جو ہے وہ اپنے اپنے علاقوں میں شفٹ کر دیے. تو ڈے آف الیکشن سے پہلے ہی بہت کچھ ہو چکا تھا.
لاہور میں قومی اسمبلی کے حلقے NA 120 میں ضمنی انتخابات صورتحال کا تجزیہ کر رہے تھے سید غضنفر علی. انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل میں میانمار کی فوج کی طرف سے بنگلہ دیش کے ساتھ سرحد پر بارودی سرنگیں بچھائے جانے کی تصدیق کی ہے. تنظیم نے عینی شاہدین اور اپنے ماہرین کے حوالے سے کہا ہے کہ بارودی سرنگوں کے پھٹنے سے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران کم از کم ایک شہری ہلاک اور 2 بچوں سمیت 3 افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں. دوسری جانب پاکستان کی سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوا نے آج اسلام آباد میں میانمار کے سفیر کو دفتر خارجہ طلب کر کے روہنگیا مسلمانوں پر ہونے والے مظالم پر احتجاج ریکارڈ کرایا. تفصیل بتا رہے ہیں جاوید سمرو.
ایمنسٹی انٹرنیشنل کی کرائسس ریسپانس ڈائریکٹر ترانا حسن کا کہنا ہے کہ حکام کو اپنی جانیں بچا کر بھاگنے والے نہتے افراد جن میں عورتوں اور بچوں کی بھی ایک بڑی تعداد شامل ہے ان کے خلاف اس انتہائی گھنونی حرکت کو فوری طور پر بند کیا جانا چاہیے. بنگلہ دیش کے حکام نے بھی میانمار فوج کی طرف سے سرحد پر بارودی سرنگیں بچھانے کے اقدام پر احتجاج کیا ہے. میانمار کی فوج کے ایک اعلی اہلکار نے برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا ہے کہ یہ بارودی سرنگیں 90 کی دہائی میں بچھائی گئی تھیں اور حال میں فوج نے ایسی کوئی کارروائی نہیں کی. دریاسنا عالمی امدادی ایجنسی ریڈ کراس میانمار میں اپنی کارروائیاں تیز کر رہی ہے کیونکہ اقوام متحدہ پر میانمار کی حکومت کی طرف سے روہنگیا باغیوں کی امداد کرنے کے الزام کے بعد اسے اپنی کارروائیاں کم کرنا پڑی تھیں. میانمار کے صوبے رخائن میں فوج کی طرف سے مبینہ قتل عام سے بچنے کے لیے گزشتہ 2 ہفتوں میں بنگلہ دیش پہنچنے والے روہنگیا مسلمانوں کی تعداد 2,90,000 سے تجاوز کر گئی ہے. گزشتہ روز جمعے کو بنگلہ دیش میں اقوام متحدہ کے اہلکار سرحدی علاقوں میں ہزاروں ایسے روہنگیا مہاجرین تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے جنہیں اس سے قبل شمار نہیں کیا گیا تھا, جس کے بعد مہاجرین کی تعداد 1,60,000 سے 2,70,000 تک پہنچ گئی. ہفتے کو مزید 20,000 سے زیادہ مہاجرین کو تلاش کیا گیا. ہزاروں کی تعداد میں بھوکے اور خوف زدہ مہاجرین کا بنگلہ دیش پہنچنے کا سلسلہ ابھی جاری ہے.
روہنگیا مسلمانوں کے بارے میں تفصیل بتا رہے تھے جاوید سومرو. اور اب پیش خدمت ہے ہفتے وار ریڈیو کالم دوسرا پہلو, جو ہر سنیچر کو دلی سے ہمارے نامہ نگار شکیل اختر پیش کرتے ہیں.
انڈیا نے برما کے مسلم روہنگیا پناہ گزینوں کو ملک سے نکالنے کا فیصلہ کیا ہے. حکومت کا کہنا ہے کہ روہنگیا پناہ گزین غیر قانونی تارکین وطن ہیں اور وہ ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں. یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب برما سے ہزاروں پناہ گزین سیکیورٹی فورسز کی کارروائی سے اپنی جان بچا کر بنگلہ دیش کی سرحد کی طرف بھاگ رہے ہیں. انڈیا کی حکومت نے روہنگیا کے خلاف برما کی سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں کی بھی حمایت کی ہے. انڈیا میں بیشتر روہنگیا پناہ گزین 5 برس قبل برما میں سیکیورٹی فورسز اور شدت پسند بدھسٹ کارکنوں کے مظالم سے جان بچا کر انڈیا آئے. پناہ گزینوں سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے کے اعداد و شمار کے مطابق ملک میں 14,000 سے زیادہ روہنگیا پناہ گزین موجود ہیں. نئی شورش کے دوران روہنگیا ایک بار پھر ہزاروں کی تعداد میں بنگلہ دیش کی طرف بھاگ رہے ہیں. اقوام متحدہ, امریکہ, برطانیہ, یورپی یونین سبھی نے روہنگیا کی صورتحال کو انتہائی تشویشناک قرار دیا ہے. حالیہ ہفتوں کی نئی شورش کے دوران پناہ گزین انڈیا کی طرف نہیں آئے ہیں. انڈیا نے ان روہنگیا پناہ گزینوں کو ملک سے باہر نکالنے کا فیصلہ کیا ہے جو کئی سالوں سے یہاں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ برما میں آنگ سانگ سوچی کی نظر بندی اور جمہوریت کی تحریک کے دوران برما کے ہزاروں شہری اور سیاسی رہنما انڈیا میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ اپنے روحانی پیشوا دلائی لامہ کی قیادت میں ہزاروں تبتی ہماچل پردیش، سکم اور اترانچل میں برسوں سے مقیم ہیں۔ نیپالی شہریوں کے لیے انڈیا کھلا ہوا ہے۔ لاکھوں نیپالی شہری انڈیا میں آباد ہیں اور یہاں ملازمت کرتے ہیں۔ سری لنکا میں خانہ جنگی کے دوران لاکھوں تملوں نے انڈیا میں پناہ لی تھی۔ تو آخر سوا عرب کی آبادی والے ملک میں حکومت کو چند ہزار روہنگیا پناہ گزینوں سے ہی دقت کیوں ہے؟ بعض مبصرین کا خیال ہے کہ مودی روہنگیا کے توسط سے ہندو کارڈ کھیل رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وزیراعظم مودی مسلمانوں کے حوالے سے جب بھی کوئی سخت قدم اٹھاتے ہیں یا بیان دیتے ہیں اس سے ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ٹی وی چینلوں پر روہنگیا پناہ گزینوں کو ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا جا رہا ہے۔ بحث و مباحثے میں بتایا جاتا ہے کہ ان پناہ گزینوں کے القاعدہ اور داعش جیسی دہشت گرد تنظیموں سے تعلق ہے اور وہ انڈیا میں دہشت کا نیٹورک پھیلا رہے ہیں۔ ان کی تعداد بڑھا چڑھا کر بتائی جا رہی ہے۔ بعض چینل تو اپنی نفرتوں میں اتنا کھل کر سامنے آئے کہ انہوں نے غیر ملکی مسلمانوں بھارت چھوڑو کا نعرہ دے ڈالا۔ روہنگیا پناہ گزینوں کے تئیں موجودہ حکومت کی پالیسی حیرت انگیز نہیں ہے۔ مودی نے 2014 میں اپنی انتخابی مہم کے دوران آسام میں کہا تھا کہ وہ صرف ہندو پناہ گزینوں کو ملک میں آنے دیں گے، غیر ہندو پناہ گزینوں کو پناہ نہیں دی جائے گی اور غیر ہندو غیر قانونی تارکین وطن کو ملک سے نکال دیا جائے گا۔ انڈیا میں مسلمانوں کے تئیں نفرت اس وقت عروج پر ہے۔ میڈیا کا یہ سب سے پسندیدہ موضوع ہے۔ ہر شام کئی چینلوں پر منافرت کی لہر چلتی ہے۔ جو باتیں لوگ دلوں میں رکھتے تھے اب وہ کھل کر ان کا اظہار کر رہے ہیں۔ پورا معاشرہ اس وقت منقسم ہے۔ روہنگیا بھی انڈیا کی نفرت کی سیاست کا شکار ہو گئے ہیں۔ انہیں ملک سے نکالنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ برما انہیں اپنا شہری ہی تسلیم نہیں کرتا اور پناہ گزینوں کو جبرن کسی دوسرے ملک نہیں بھیجا جا سکتا، لیکن حکومت نے انہیں ملک بدر کرنے کے اعلان سے پناہ گزینوں کی زندگی اور بھی مشکل کر دی ہے۔ میڈیا نے انہیں جہادی اور انتہا پسند بتا کر عام لوگوں کے ذہن و دماغ میں ان کے بارے میں شکوک پیدا کر دیے ہیں۔ روہنگیا پناہ گزین کسی طرح اپنی جان بچا کر ہزاروں میل کا سفر طے کر کے یہاں پہنچے تھے۔ یہاں بھی کیمپوں میں ان کی زندگی ایک ایسی موت کی طرح ہے جسے طویل کر دیا گیا ہو۔ اپنے ملک میں انہیں نسل اور مذہب کے سبب ظلم کا سامنا ہے۔ برما میں ان کی بستیاں جل رہی ہیں۔ لاکھوں لوگ پناہ کے لیے ہر طرف بھاگ رہے ہیں۔ حقوق انسانی کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ ان حالات میں انڈیا میں مقیم روہنگیا پناہ گزینوں کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ نہ صرف غیر انسانی ہے بلکہ اس سے نسلی اور مذہبی نفرت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
اور اب وقت ہوا ہے بالی ووڈ راؤنڈ اپ کا۔
بی بی سی بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔ بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
کنگنا رناوت جب بھی جلوہ دکھاتی ہیں تبھی کوئی نہ کوئی کنٹروورسی ضرور پیدا ہو جاتی ہے۔ کنگنا نے ایک بار پھر پرانے قصے چھیڑ کر ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے۔ حال ہی میں ایک ٹی وی شو میں آدتیہ پنچولی سے لے کر رتک روشن اور کرن جوہر کو دھونے کے بعد کنگنا کہتی ہے کہ بولو تو مشکل، نہ بولو تو بھی مشکل۔
تو کیا کریں، پوچھیں گے تو کہاں جائیں، جواب دے تب بھی پرابلم ہے، نہیں دے۔ میں ان میں سے نہیں ہوں جو جو گول مول۔ آپ مجھ سے ہمیشہ پوچھیں گے تو میں ہمیشہ جواب دوں گی۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں کیا کہوں اگر میں نہ کہوں، اور اگر نہ کہوں تو کیا کہوں، یہ مجھے سمجھ نہیں آتا ہے۔ تو آپ ایسا کریے، مجھے بلایا ہی مت کریے کہیں بھی انٹرویوز پہ، تو سب شانت رہیں گے اور سب کی پرابلم سالو ہو جائے گی۔
میڈم، اب پرابلم سالو نہیں ہوگی بلکہ بڑھے گی۔ بالی ووڈ کی گرما گرم خبروں کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہے آپ کی اپنی نصرت جہاں۔ جی ہاں، آپ سن رہے ہیں بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔ آج بالی ووڈ راؤنڈ اپ میں کنگنا کی بات تو ہوگی، ساتھ ہی سنیے گا کہ پرینیتی چوپڑا اور کرکٹر ہاردک پانڈیا کے درمیان کیا چل رہا ہے، اور پہلاج نیلانی لے کر آئے ہیں بولڈ اینڈ بیوٹیفل جولی 2۔ جی، تو بات ہو رہی تھی کنگنا کی, ان کا اور رتک روشن کا معاملہ ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا. لیکن کنگنا جی ایک بات بتائیں, یہ ساری باتیں آپ کی فلم کے پروموشن کے دوران ہی کیوں نکل کر آتی ہیں؟
دیکھیے کیا ہوتا ہے نا کہ اب جب آپ اپنی فلموں کی شوٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ انٹرویو کریں گے تو بولیں گے اس کو کچھ کام دھام نہیں ہے کہ یہ کہاں جا رہی ہے کیا کر رہی ہے, اور جب آپ فلموں کے وقت پہ آپ کے جو پراگ دیسائی جی ہیں انہوں نے جو آپ کو لسٹ دی انٹرویوز کی تو اس ٹائپ پہ بولیں گے تو بولیں گے پروموشن کے ٹائم پہ پروموشن کر رہی ہے, تو کیسے جیا جائے اب؟
دوسروں کی فلموں پر سینسر کی قینچی چلانے والے پہلاج نہلانی اب خود ہی قینچی تلے آنے والے ہیں, اس لیے کیونکہ انہوں نے فلم ہی ایسی بنائی ہے. اب پہلاج نہلانی صاحب جب جولی 2 کے ساتھ میڈیا کے سامنے پہنچے تو میڈیا نے بھی انہیں آڑے ہاتھوں لیا. پہلاج جی کو غصہ تو بہت آیا لیکن وہ بھی کہاں ہار ماننے والے تھے.
یہ میرا بزنس ہے اور میں ایڈلٹ فلم لے رہا ہوں, کوئی یو اے یا یو سرٹیفکیٹ کے لیے نہیں لے رہا, کیونکہ اس میں ایڈلٹ ہی چاہیے اور ایڈلٹ وہ بھی کلین ہے, کیونکہ اس میں جو ہم لوگ گائیڈ لائن کے حساب سے جاتے تھے اس حساب سے اس میں کچھ بھی نہیں ہے ایز اے فلم میکر. اور اس فلم کا تو میں جو بھی ہوں ڈسٹریبیوٹر ہوں, جو بھی اس میں ڈرائیور ہے مسٹر دیپک سرسانی آپ کو بتائیں گے کہ اس کے اندر کیا ہے.
لوگ بھی خوب ہیں, چھوٹی سی بات کا افسانہ بنا دیتے ہیں. اب دیکھیے نا پرینیتی چوپڑا اور کرکٹر ہاردک پانڈیا نے حال ہی میں سوشل میڈیا پر کچھ میسجز وغیرہ ایکسچینج کر لیے, پھر کیا تھا لوگوں نے افواہیں پھیلانی شروع کر دی. اب ایک ایونٹ پر آخر کار میڈیا نے ان سے پوچھ ہی لیا کہ بھائی یہ سب چل کیا رہا ہے.
آئی مین ویدر میں سنگل ہوں یا نہیں وہ ڈسکشن نہیں ہے, بٹ میں ہاردک پانڈیا کو ڈیفینیٹلی ڈیٹ نہیں کر رہی ہوں یہ میں بول سکتی ہوں. یہ بھی میں نے آج دوپہر کو ہی سنا اور مجھے دو تین دوستوں نے بھیجا, میں نے کہا واو یہ کب ہوا میری لائف میں.
ریسنٹ لو از آسٹریلیا,
مائی اونلی لو از آسٹریلیا ان اے ریلیشن شپ وتھ.
مانا کہ ہم یار نہیں لو تے ہے کہ پیار
ہم بات کریں گے راجیو ہری اوم بھاٹیا کی. یہ وہی راجیو ہری اوم بھاٹیا ہیں جو دلی کے چاندنی چوک علاقے سے نکل کر بالی ووڈ کے ٹاپ ہیرو بنے اور کہلائے اکشے کمار.
سوری سر.
واٹ سوری, کہیں پہنچنا ہے کچھ بننا ہے تو محنت کرو, محنت میرا منہ مت تاکو تم, سمجھے ایڈیٹ.
ایڈیٹ تو ہے, کائے کا محنت, پیسے تو میں یوں بناؤں گا شارٹ کٹ طریقے سے.
اکشے کمار اپنی تعلیم درمیان میں چھوڑ کر ہی مارشل آرٹ سیکھنے کے لیے ہانگ کانگ پہنچے اور اس کے بعد ماڈلنگ کی, چھوٹے چھوٹے رولز کیے, یہاں تک کہ بالی ووڈ میں بیک گراؤنڈ ڈانسر کے طور پر بھی کام کیا. اکشے کمار نے پہلی مرتبہ بطور لیڈ ایکٹر 1991 میں سوگند فلم میں کام کیا تھا لیکن ناکام رہے. انہیں پہلی کامیابی عباس مستان کی فلم کھلاڑی سے ملی. پھر کیا تھا, کھلاڑی فلموں کا سلسلہ شروع ہو گیا. میں کھلاڑی تو اناڑی, سب سے بڑا کھلاڑی اور انٹرنیشنل کھلاڑی. تو یہ ٹائٹل کیسا لگتا ہے آپ کو؟
سو آپ لوگوں نے یہ نام دیا ہے اینڈ دیٹ از وائی اٹ ہیز بین سٹک ٹو می آلویز. بہت اچھا لگتا ہے. میں جیسے بتایا نا, جیسے یہ سب فینس نے میڈیاز نے دیا ہوا ہے. آپ جو نام دیتے ہیں فینس جس نام سے, جیسے سنگ از کنگ ہے وہ بھی میرے ساتھ جڑا ہوا ہے. وہ الگ بات ہے کہ ابھی تک اس کی اسکرپٹ نہیں مل رہی اور میں ایک دوسری سنگ از کنگ بنا نہیں پا رہا, لیکن بہت اچھا لگتا ہے جب ایک نام جوڑا جاتا ہے, ایک امیج جوڑا جاتی ہے.
سنگز کی. अक्षय कुमार ने 1999 में राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की बेटी ट्विंकल खन्ना के साथ फिल्म इंटरनेशनल खिलाड़ी के दौरान ही शादी कर ली। अक्षय एक एक्शन हीरो के तौर पर मकबूल हैं, लेकिन कॉमेडी में उनकी टाइमिंग और अंदाज बेमिसाल है।
इसे कहिए ना कि जल्दी बाहर आ जाए, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है।
संडास में भी कभी इंटरव्यू होता है क्या?
अरे राजो तुम्हारी है, इसको जाने दे।
ए बाबू भैया, आप मेरे पर्सनल मामले के बीच में मत आना, समझे?
ठीक है बाबू भैया, ऐसे ही अंदर घुस गया, कुछ कर नहीं रहा वो।
दरवाजा खुला रख दिया मैंने, जिस जिस को शक है वो अंदर आके देख ले।
और कॉमेडी जैसे जॉनर में भी उन्होंने बहुत कामयाबी हासिल की।
वेल ईच जॉनर इज वेरी डिफिकल्ट, ऑब्वियसली कॉमेडी इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, एंड बट आई लाइक कॉमेडी विद एक्शन together, mixed together, yeah, that's the genre which I enjoy the most.
कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है, पर चुपके इस दिल में तन्हाई पलती है, बस याद साथ है तेरे, याद साथ है।
कटरीना कैफ के साथ अक्षय की फिल्म नमस्ते लंदन ने काफी धूम मचाई। इसके बाद सिंग इज किंग, हे बेबी और हाउसफुल जैसी फिल्में आई, जिनमें अक्षय ने कॉमेडी में मैदान मारा। लेकिन अब लगता है कि ट्रेंड बदल रहा है और फिल्में बॉक्स ऑफिस को मद्देनजर रखकर बनाई जाने लगी हैं।
क्या होता है ना, देखिए आज हमारी फिल्में 200, 250, 300, 350 करोड़ तक जा चुकी है, तो हमें पैसे मिलते हैं अच्छी फिल्म बनाने के लिए। क्योंकि देखिए, एक बहुत अच्छी फिल्म बनाने के लिए, मतलब बड़ी फिल्म बनाने के लिए पैसे भी तो चाहिए। आप टेक्नीशियंस बाहर से ला रहे हो, उनको देने के लिए पैसे चाहिए। हमारी अनफॉर्चुनेटली हम इतनी सारी फिल्में बनाते हैं लेकिन हमारा बिजनेस उतना नहीं है जितना हॉलीवुड का। हमें भी दीजिए 700 करोड़ फिल्म बनाने के लिए, हम भी बताते हैं। आज भी हम सबसे जो कॉस्टलीस्ट फिल्म है 210 करोड़ तक पहुंच गई है, तो हम बट देन देखिए 210 करोड़ में बाहुबली बनी है और आज उसका रिजल्ट भी आपके सामने है।
तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, नहीं तुझको कोई होश होश।
यूं तो फिल्म मोहरा की कामयाबी ने अक्षय को असफ अव्वल के हीरोज की फहरिस्त में ला खड़ा किया था और आज अक्षय सलमान, शाहरुख और आमिर की तरह बॉक्स ऑफिस के किंग कहे जाने लगे हैं।
देखिए आजकल चलो वो तो ठीक है, बॉक्स ऑफिस का जो रिपोर्ट आती है जितनी भी फिल्म का बिजनेस होता है, बट मुझे लगता है वो दिन दूर हुए जहाँ बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन देखना चाहते हैं लोग, कंटेंट देखना चाहते हैं, और कंटेंट के हिसाब से बॉक्स ऑफिस का जो नंबर्स है दैट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग वेरी फास्ट इफ द कंटेंट इज वेरी राइट। So obviously first we should go for a content rather than, and that is why I did Holiday because of the content point of view.
Aaj dil shairana 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 lagta hai, aaj dil shairana 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 lagta hai।
Akshay Kumar ne is saal film Rustam ke liye national award hasil kiya।
O tere sang yaara kush rang bahara, tu raat deewani।
और उनकी फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा ने भी कमर्शियली और क्रिटिकली दोनों ही तरह से कामयाबी हासिल की। और अब चलते चलते इस हफ्ते की फिल्म, इस हफ्ते सनी पाजी और बॉबी देओल की कॉमेडी फिल्म पोस्टर बॉय रिलीज हुई है।
बिना टांका नसबंदी ऑपरेशन
हमने तो करवा लिया,
आप भी करवाओगे ना?
हमारे फिल्म क्रिटिक अर्णब बैनर्जी बताएंगे कि उन्हें पोस्टर बॉय कैसी लगी।
देखिए श्रेयस तलपटे ने पहली बार फिल्म डायरेक्ट करी है और पता नहीं क्यों उन्होंने डायरेक्ट किया है ऐसा। फिल्म में एक पोस्टर है जहाँ पे गलती से नसबंदी कैम की वजह से तीन लोगों की तस्वीरें छप जाती हैं और इसकी वजह से उनको बहुत ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ता है। तो इस पे बहुत अच्छी एक फिल्म बन सकती थी, हंसने हंसाने वाली फिल्म बन सकती थी। यहाँ पे इतनी फूहड़ता दिखाई गई है, कई लोग तो फिल्म के बीच में ही चले गए। मैं पोस्टर बॉयज को 5 में से आधा दूंगा पॉइंट।
इसके साथ ही बॉलीवुड राउंडअप अब खत्म हुआ चाहता है, तो अगले हफ्ते तक के लिए मुझे दें इजाजत और रखें अपना ख्याल। खुदा हाफिज़।
इसके साथ ही सैरवीन अपने इख्तिताम को पहुंचा चाहता है। आज प्रोग्राम के एडिटर थे फराज हाशमी, प्रोड्यूसर थे जावेद सुमरो, यहां लंदन में स्टूडियो मैनेजर थे डंकन हैनेट, जबकि इस्लामाबाद में यही फराइज अंजाम दे रहे थे इसरारुल हक। اور آخر میں خبروں کا خلاصہ سنیے فرد جاوید سے۔
سمندری طوفان ارما کیریبین جزائر اور کیوبا کے بعد اب فلوریڈا کے قریب پہنچ گیا ہے۔ فلوریڈا سے تقریباً 60 لاکھ افراد محفوظ مقامات پر منتقل ہوئے ہیں۔ میانمار حکومت کے ایک وزیر نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش پناہ کے لیے جانے والے تمام روہنگیا مسلمانوں کو ملک واپس آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پاکستان کے شہر کراچی میں ساحل سمندر پر تفریح کے لیے آئے ایک ہی خاندان کے 11 افراد ڈوب کر ہلاک ہو گئے ہیں۔ میکسیکو میں زلزلے کے باعث گرنے والی عمارتوں کے ملبے تلے زندہ بچ جانے والوں کی تلاش کا کام جاری ہے۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ میانمار کی سیکیورٹی فورسز نے روہنگیا مسلمانوں کی واپسی روکنے کے لیے بنگلہ دیش کے ساتھ سرحد پر بارودی سرنگیں نصب کی ہیں۔ انگلینڈ کی کیمبرج یونیورسٹی طلبہ کی دن بدن بگڑتی ہینڈ رائٹنگ کی وجہ سے امتحانات میں ٹائپنگ کی اجازت دینے پر غور کر رہی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔